ईरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی دوسری مجلس میں اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسکری۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا محرم الحرام کا خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پروگرام آئینِ صحافت نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارِ نور۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور برصغیر پاک و ہند سمیت پوری دنیا میں نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی مہم جاری ہے۔ ہندوستان کے پہلے ایس ایس ایل وی مشن نے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اپنا ڈیٹا ضائع کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ اور روسی وزارت دفاع نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف میں یوکرینی فوج کی گولہ باری کو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور برصغیر پاک و ہند سمیت پوری دنیا میں نواسِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کربلا معلیٰ سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ نواسِ رسول حضرت امام حسین اور علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک، بین الحرمین اور اطراف کی سڑکیں ماتمی دستوں، زائرین اور عزاداروں سے مملو ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے بہت بڑی تعداد میں زائرین کربلا معلیٰ پہنچے ہیں، جن میں ہندوستان اور پاکستان کے ہزاروں زائرین بھی شامل ہیں۔ یہاں ایران اسلامی میں آج 9 محرم ہے، اور اس مناسبت سے مشہد مقدس، قم اور دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں مجالس اور 9 محرم کے مخصوص جلوس ہائے عزا کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور ہندوستان میں آج 8 محرم کے مخصوص ماتمی دستے اور جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کی مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی مہم جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے مختلف بینکوں میں کھاتوں کی چھان بین کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اب تک پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو ایف آئی اے نے دفتر میں حاضری کے سمن جاری کیے ہیں، ان میں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت پارٹی کے متعدد اہم رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں، جنہیں مختلف تاریخوں میں تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے مختلف نجی بینکوں کے افسران کو بھی 10 اگست کو اپنے کراچی دفتر میں طلب کیا ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے اپنی تفتیشی ٹیموں پر نظر رکھنے کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس ٹیم کو ہر زون میں متعلقہ انکوائری ٹیموں کے ساتھ رابطے میں رہنے اور ان کی ضروری رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ہندوستان کے پہلے ایس ایس ایل وی مشن نے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اپنا ڈیٹا ضائع کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان ہندوستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے کیا ہے۔ انہوں نے آج اسرو کے ہیڈ کوارٹر میں سائنسدانوں سے خطاب میں کہا کہ ایس ایس ایل وی نے 3 مراحل معمول کے مطابق طے کیے، لیکن بعد میں اس کا ڈیٹا ضائع ہو گیا۔ ہندوستان کی پہلی سیٹلائٹ لانچ وہیکل ایس ایس ایل وی نے ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ، ایک شریک مسافر سیٹلائٹ اور آزادی سیٹلائٹ کے ہمراہ آج ستیش دھون خلائی مرکز سے 9:18 پر کامیابی کے ساتھ اڑان بھری۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ نے بتایا کہ ایس ایس ایل وی کی 3 مراحل کی علیحدگی توقع کے مطابق رہی، لیکن بعد میں تکنیکی خرابی کے باعث اس نے اپنا ڈیٹا گنوا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایس ایس ایل وی کی پوزیشن جاننے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق اتوار کی صبح جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایا القدس کی جنوبی کمان کے سربراہ خالد ابو منصور سمیت 8 شہیدوں کی لاشیں گزشتہ شب کے اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے نکالی گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں 215 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ جہاد اسلامی کی القدس بریگیڈ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید کمانڈر خالد ابو منصور کا خون بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کی جنگ کو مزید شعلہ ور کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق غاصب اسرائیلیوں کے حملوں کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے مقبوضہ فلسطین پر سینکڑوں راکٹ اور میزائل داغے ہیں۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ پر حملے کے بعد 580 سے زیادہ میزائل اور راکٹ مقبوضہ فلسطین میں واقع صہیونی مراکز اور بستیوں کی جانب داغے ہیں۔ استقامتی فلسطینی تنظیموں بالخصوص جہاد اسلامی کی جانب سے صہیونی اہداف پر میزائلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہروں اور غیر قانونی صہیونی بستیوں میں مسلسل سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے اور غاصب اسرائیلیوں کے لیے پناہ گاہوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے دور مار میزائلوں کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملے روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المیادین کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ مصر، قطر اور اقوام متحدہ کو مسجد الاقصی میں صہیونی آباد کاروں کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت جاری ہے۔ ان حالات میں قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی یلغار کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، تاکہ حالات اس مرحلے میں داخل نہ ہو جائیں کہ انہیں کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ حماس کے سربراہ نے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم اور صہیونی پارلیمنٹ کے اراکین نے مسجد الاقصی پر صہیونی آباد کاروں کی یلغار کی منظوری دے دی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف میں یوکرینی فوج کی گولہ باری کو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت ایک دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے۔ روس کے نیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے سربراہ میخائل میزنسوف نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر میں رونما ہونے والا کوئی بھی حادثہ چرنوبل اور فوکوشیما کے واقعات سے زیادہ خطرناک نتائج پر منتج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کسی بھی حادثے کے نتائج پورے یوکرین، دونیسک اور لوہانس کے علاوہ روس، بیلاروس، مولداویا، بلغاریا اور رومانیا کو بھی تابکاری اثرات کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے کے سربراہ رافائل گروسی نے بھی یوکرین کے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے ارد گرد گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطرناک اقدام ہے جو ایٹمی المیہ کا سبب بن سکتا ہے۔ جنوب مشرقی یوکرین میں واقع زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر شمار ہوتا ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے یوکرین پر حملوں کے دوران درجنوں غیر ملکی جنگجوؤں کے مارے جانے کی خبر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف حملوں کی روک تھام کی اپیل کی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر یوناما کے جاری کردہ ہینڈ آؤٹ میں شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز مغربی کابل میں عزادارانِ حسینی کے درمیان ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ اس حملے میں 100 کے قریب عزادار شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ہفتے کی شام کو بھی کابل کے شیعہ آبادی والے علاقے پولیس وقتہ میں ہونے والے بم دھماکے میں 8 افراد شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب طالبان انتظامیہ نے اپنے وعدے کے برخلاف صوبہ بلخ اور اس کے صدر مقام مزار شریف میں عزاداری اور جلوسوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بلخ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ اور وزارت امر بالمعروف کے جاری کردہ احکامات کے مطابق لوگ مسجدوں اور امام بارگاہوں سڑکوں اور چوراہوں پر آنا مسجدوں اور امام بارگاہوں کے اندر اور سڑکوں اور چوراہوں پر آئے بغیر عزاداری کر سکتے ہیں اور ان کا جلوس کی شکل میں آنا منع ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا وائرس میں مبتلا ہر 8 مریضوں میں سے ایک شخص میں بیماری کی علامات طویل عرصے تک موجود رہتی ہیں۔ یہ تحقیق معروف سائنسی جریدے ہفت روز لینس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے بعض مریضوں میں طویل عرصے تک پائی جانے والی علامات کو فہرست وار بیان کیا گیا ہے۔ پیٹ میں درد، سانس کی مشکلات، سینے اور پٹھوں میں درد، مزے اور بو کا محسوس نہ ہونا، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ اور جھرجھری آنا، گلے میں خرابی، آواز کا بیٹھنا یا نزلے کا احساس، ہاتھ پیروں میں بھاری پن اور انتہائی نقاہت کا احساس ان علامتوں میں شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، لیکن سیاسی گفتگو میں پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ عام شہریوں کے قتل عام کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے حسب معمول صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے غزہ میں تل ابیب کی وحشیانہ جارحیت کو دفاعی عمل قرار دیا ہے۔ اس بیان میں واشنگٹن کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی مکمل حمایت اور صہیونیوں کی بمباری کو نظر انداز کرتے ہوئے فریقین سے کشیدگی سے دور رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بھی غزہ پٹی پر غاصب اسرائیلیوں کے حملے کو اپنی حفاظت اور حق دفاع قرار دیا تھا۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے غزہ پر بمباری کے سلسلے کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے جاری شدہ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے اور اسے فوراً روکنے کی ضرورت ہے۔ دریاسنا غزہ کی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بعض ارکان نے اس ادارے کی ہنگامی نشست کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن چین بھی ان ممالک میں شامل ہے جس نے اس نشست پر زور دیا ہے۔ فرانس، آئرلینڈ، ناروے اور چین سمیت متحدہ عرب امارات نے بھی ہنگامی نشست کا مطالبہ کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کی یہ نشست پیر کے روز متوقع ہے۔ واضح رہے کہ اب تک ایران، عراق، سعودی عرب، ترکی، الجزائر، تیونس، اردن، قطر اور کویت نے غزہ کے مظلوم عوام پر صہیونیوں کے بھیانک حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی آڑ میں غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صہیونی فضائیہ کے حملوں میں مظلوم فلسطینی عوام کے گھر، مسمار اور عام شہری اور معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، راستہ یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 مرداد، 9 محرم الحرام اور 7 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو محرم الحرام 61 ہجری قمری کو سپاہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر اچانک حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دلاور بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو یزیدی فوج کے پاس 1 رات کی مہلت لینے کے لیے بھیجا، تاکہ یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ رات کی تاریکی صحرائے کربلا میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں طلب کیا اور چراغ گل کر کے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چلا جائے، لیکن امام علیہ السلام کے اصحاب باوفا نے اس بات کا پختہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور دین کا دفاع کریں گے۔ 9 محرم الحرام کی رات کو صحرائے کربلا میں خدا کے برگزیدہ با ایمان اور شجاع بندوں کی عبادت و مناجات کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم تھے۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے بھی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت سے غافل نہیں ہوئے۔7 اگست 1941 کو ہندوستان کے بزرگ ادیب، شاعر اور فلسفی رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال ہوا۔ وہ 1861 میں ہندوستان کے مشرقی شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے۔ ٹیگور نے وطن واپسی کے بعد قومی تحریک آزادی میں حصہ لینے کے ساتھ ہی شاعری اور تصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے 1901 میں ایک اسکول قائم کیا جو بعد میں ایک عالمی تعلیمی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ 1930 عیسوی میں ان کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ اس عظیم ہندوستانی ادیب نے 6 شعری مجموعے، 40 چھوٹی بڑی داستانیں، 50 ڈرامے اور فلسفے میں کئی کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابوں کا خود انہوں نے یا دوسروں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ سات اگست 1954 عیسوی کو پاکستان کا قومی ترانہ منظور ہوا۔ 14 اگست 1947 کو پرچم کشائی کے موقع پر ایک قومی گیت کی دھن بجائی گئی تھی، لیکن اس کو قومی ترانے کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ دسمبر 1948 میں حکومت پاکستان نے ایک 8 رکنی قومی ترانہ کمیٹی تشکیل دی اور بعد میں کمیٹی کو 2 ذیلی کمیٹیوں میں تقسیم کیا گیا۔ 7 اگست 1954 عیسوی کو قومی ترانہ کمیٹی نے حفیظ جالندری کا ترانہ پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ شاعری کی صنف مخمس میں لکھا گیا ہے اور اس میں کل 3 بند ہیں۔ ترانے کے ہر بند کا آغاز پاکستان کے پہلے حرف سے ہوتا ہے، جبکہ اس ترانے میں لفظ پاکستان صرف 1 بار آیا ہے۔16 مرداد 1363 ہجری شمسی کو یا علی ابن ابی طالب کے رمزیہ نعرے سے ایرانی فوجیوں نے جارح عراقی افواج کے خلاف قدس 5 نامی فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ حور الحویزہ کے مغرب میں انجام پانے والی ایران کی اس فوجی کارروائی میں عراق کی کئی بٹالین فوج ختم ہو گئیں۔ دشمن کے گولے بارود کے کئی گودام اور فوجی ٹھکانے تباہ ہو گئے اور ہتھیاروں کی بھاری مقدار بطور مال غنیمت ایرانی فوج کے ہاتھ لگ گئی۔7 اگست 2008 عیسوی کو جارجیا کی فوج نے امریکہ کی حمایت سے جنوب سیٹیا کے علاقے پر جارجیا کے حملے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جارجیا کے حملے کے 1 دن بعد روس نے جنوبی اوسیٹیا کی حمایت میں جارجیا کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ روسی فوج نے جارجیا کی فوج کو پسپائی پر مجبور کر کے باتومی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور تفلیس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آخر کار فرانس کے صدر کی وساطت سے روسی افواج نے 12 اگست کو جارجیا سے انخلا کیا۔ قابل ذکر ہے کہ روس نے جارجیا کے علیحدگی پسند علاقوں جنوبی اوسیٹیا اور آب خازیہ کو آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی سلسلے وار پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت.
یا حسین 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 یا حسین.
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت.
قافلے رسیدہ قافلے رسیدہ رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمے حسین عزیز فاطمے.
عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو. ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے آج کے پروگرام سے آپ لوگ مستفیض ہوں گے.
حسین فوج کا بن کر نشان جس گھڑی پہنچا تو فوج اشقیا کے درمیان ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علمہ نعرہ عباس طور تھی فرشتوں کی زبان.
پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا.
سلم کے ساتھ ہے چھوٹا سمجھ کی زا بندھا بازو عباس پر جے سے ہوتا بھی وفا نالم اس سے جدا ہے نالم سے یہ جدا اس علم پہ سایہ افغان ہے دعائے سیدا.
پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا.
یہی پرچم ملی کے ہاتھ میں ہر جنگ میں کربلا پہنچا دعائے سیدہ کے رنگ میں. ہاں اسی پرچم کو گڑا حالی نے سنگ میں دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ میں.
پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا.
اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب لے کے اس کو جب گیا در یا پہ ابن بوترا چملی موجوں نے بڑھ کر اسپ غازی کی رکا اس کے پنجے کی چمک سے روشنی لے آفتا.
پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا پرچم عباسا.
ہر زمانے میں بصیرت کا حصول ضروری ہے، کیونکہ بصیرت جیسے اہم ترین عنصر کا نہ ہونا اور جہالت و لا علمی اسلامی معاشرے کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث رہی ہے، اور دشمن نے ہمیشہ مسلمانوں کو حقیقت سے نا آشنا رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنے لائحہ عمل کے مطابق کام کو انجام دے. اس دور میں ہر شخص کے لیے واجب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی بصیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ان کے نائبین کا ساتھ دے. واقعہ عاشورہ کے پیش آنے کے اسباب میں سے ایک سبب اس زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے، کیونکہ وہ بڑی آسانی سے جھوٹی خبروں سے متاثر ہو گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے. وہ دور کہ جس میں دشمن اپنی تمام تر قوت امام علیہ السلام کے خلاف منفی پروپاگنڈا کرنے پر صرف کر رہے تھے، اس وقت امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اس دور کے سیاسی و سماجی حقائق جاننے کی نسبت بصیرت و معرفت کی زیادہ ضرورت تھی۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنے اندر بصیرت پیدا کی اور امام علیہ السلام کی نصرت و مدد کے لیے اپنے وطن کو ترک کر دیا اور ان کے لیے اپنے جان و مال سب کچھ قربان کر دیا، اور اس سفر میں پیش آنے والی مشکلات کا ذرہ بھر بھی شکوہ نہیں کیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اس حق و باطل کی جنگ کی سختی کے باوجود ہر وقت معاشرے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور کئی بار دشمن کے فوجیوں کے سامنے اپنی حقانیت کا اعلان کیا اور حق و باطل کی پہچان کرائی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریکی جہالت میں ڈوبے ہوئے اس دور میں بصیرت حاصل کرنا انسان کی پہنچ سے دور تھا۔ دشمن کا کئی ہزار کا لشکر ذرہ برابر بھی بصیرت و معرفت کا حامل نہیں تھا۔ پورے معاشرے میں فقط چند لوگوں کا حق کو پہچاننا ان کی بے کراں بصیرت کی دلیل ہے۔
شب عاشورہ جب امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے آزادی کا اعلان کیا تو ایک صحابی نافع بن حلال نے کہا، اے ابو عبداللہ، ہم اسی طرح اپنے ارادے اور اپنی بصیرت پر قائم ہیں، ہم ایمان اور یقین کے چشمہ زلال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے محتاج ہیں، ہماری روح تشنہ ہدایت ہے، ہمارے دل مشتاق کمال ہیں، اولیاء الہی منتظر ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ ہدایت و معرفت کے آب زلال سے اپنی روح کو سیراب کریں۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہے بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں، اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ جب ہم بصیرت و معرفت، ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو بصیرت و معرفت، فضل و کمال، قوت و جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کو کمال و عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانساری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔
تیز بینی اور بصیرت ابو الفضل العباس کی برجستہ ترین خصوصیات میں سے ہے۔ تیز بینی اور فکر کی گہرائی کی بدولت ہی امام ہدایت اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت و پیروی کے لیے اٹھے اور شرف و کرامت کی چوٹیاں سر کر دیں اور تاریخ کے صفحات پر امر ہو گئے۔ بس جب تک انسانی اقدار محترم ہیں، انسان حضرت عباس علیہ السلام کی بے مثل شخصیت کے سامنے سر تعظیم خم کرتا رہے گا۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانساری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی کے خلعت کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، ایثار ہے، اطاعت ہے اور تسلیم ہے۔
ہر قلب حق پسند کو احساس ہو گیا، ہر قلب حق پسند کو احساس ہو گیا، اب تو وفا کا نام ہی عباس ہو گیا۔
اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے
شہنشاہ وفا، سقائے حرم دریا پہ تیرا فخر ہے در تو بنا، اے اٹھے شیر خدا
حضرت عباس علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جن کی امام شناسی اور معرفت پر کسی قسم کا حرف نہیں، یعنی اگر کسی امام کا مطیع محض ترین شخص ڈھونڈا جائے تو وہ حضرت عباس ہیں۔ جب امام کا حکم آ جاتا تو پھر کسی قسم کا مشورہ یا نصیحت نہیں کرتے، بلکہ حکم امام سمجھ کر فقط اس کی اطاعت بجا لاتے۔
حضرت عباس علیہ السلام کا ایمان، بصیرت اور وفا اس قدر مشہور اور زبان زد خاص و عام تھا کہ ائمہ علیہ السلام بھی ہمیشہ ان صفات کا تذکرہ فرماتے اور انہیں ایک انسان کامل اور نمونہ عمل کے طور پر پیش کرتے۔ ایک روز امام سجاد علیہ السلام کی نظر حضرت عباس کے فرزند عبیداللہ پہ پڑی تو آپ گریہ فرمانے لگے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت پیغمبر کے چچا جناب حمزہ اور اپنے ام بزرگوار حضرت عباس کو اس طرح یاد فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی دن احد کے دن سے زیادہ سخت نہ تھا، اس روز آپ کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح حسین ابن علی علیہ السلام پر بھی عاشورہ سے زیادہ کوئی اور دن سخت نہ گزرا۔ اس دن آپ 30,000 کے لشکر کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے اور دشمن کا خیال یہ تھا کہ فرزند رسول کو مار کر وہ اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ آخرکار بجائے اس کے کہ حضرت سید الشہداء کی خیر خواہانہ نصیحتوں کو سن کر باز آتے، ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا عباس کی فداکاری اور عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر ایثار و فداکاری کی اور اپنی جان تک کی بازی لگا دی، ایسی فداکاری کہ اپنے دونوں ہاتھوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ خداوند عالم نے بھی ان ہاتھوں کے بدلے انہیں دو پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے آپ خلد میں فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک حضرت عباس کو وہ مقام و منزلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء آپ کے مقام و منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ حضرت ابو الفضل العباس امام حسین علیہ السلام کی بنسبت وہی مقام رکھتے تھے جو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو پیغمبر کی بنسبت حاصل تھا۔
عباس مرتضیٰ کی دعا کا حسین ثمر، عباس سر سے تاب قدم ہاشمی قمر، عباس شہر عصمت کبریٰ کا پاک در، عباس پنجتن کی نگاہوں میں معتبر، عصمت کچھ اس طرح سے رچی تھی صفات میں، عصمت کچھ اس طرح سے رچی تھی صفات میں، اولا کا ترک بھی نہیں ملتا حیات میں۔
پوری زندگی حضرت عباس علیہ السلام اپنے امام زمانہ کے لیے سپر بنے رہے اور کبھی بھی حضرت سید شہدا سے جدا نہیں ہوئے۔ ایک سائے کی مانند امام کے ساتھ رہتے، باوجود یہ کہ آپ خود علم، تقوی، پرہیزگاری، شجاعت اور فضیلت میں منزل کمال پر فائز تھے اور ایک قابل مثال نمونہ عمل سمجھے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی شخصیت کو اپنے امام کی شخصیت میں فنا کر دیا تھا۔ اس طرح آپ اپنے کردار سے ولایت کی اطاعت کا عملی درس دوسروں کو دیتے۔ حضرت ابو الفضل العباس اور ان کے بھائیوں کو دشمن نے امان دی، لیکن انہوں نے ان کی امان کو قبول نہیں کیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں عباس جیسا باوفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کہ جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی بنسبت آپ کی اطاعت و وفا کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کبھی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے امام کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھتے تھے، اور اگر بیٹھتے بھی تھے تو ایک غلام کی مانند۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لیے بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضرت علی علیہ السلام حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جب کبھی امام کو آواز دیتے تو ہمیشہ یا سیدی، یا ابا عبداللہ، یا یبن رسول اللہ کہہ کر خطاب فرماتے۔
اس کو کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں وفا، یہی ہے خاص محمد کے گھرانے کی ادا، اسی تہذیب میں مزمر ہے شریعت کی بقا، خاص مقصد ہے یہی خلقت انسانی کا، اسی مقصد کے لیے خلق مجسم بن کر، اسی مقصد کے لیے خلق مجسم بن کر آئے محبوب خدا مرسل اعظم بن کر۔
لشکر حسینی میں حضرت ابو الفضل العباس کا وجود جہاں دشمن کے لیے باعث رعب و وحشت تھا، وہیں اطفال، اصحاب حسینی اور اہل حرم کے لیے قوت قلب اور اطمینان کا باعث تھا۔ جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک اہل حرم اور بچے آسودہ خاطر اور مطمئن ہو کر سو جاتے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ عباس جیسے شیر کی آنکھیں رات میں ان کی خاطر بیدار رہتی ہیں۔ عصر عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہوئے۔ صبح سے سہ پہر تک حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور اصحاب باوفا کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ چکے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر بھائی کی تنہائی اور چھوٹے بچوں کی شدت پیاس سے العطش کی صدائیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن امام والا مقام نے یہ کہہ کر میدان میں جانے سے روک دیا کہ تم میرے لشکر کے سپہ سالار اور علمدار ہو۔ حضرت عباس کی موجودگی سے امام حسین احساس توان مندی کرتے تھے، اور دشمن بھی عباس کی موجودگی میں خیام حسینی پر حملے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس کے اصرار پر آپ کو فقط بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کرنے کی اجازت ملی۔
کب سے بلک رہی ہے سکینہ، اسے مناؤ، خیمے میں جاؤ، اپنے گلے سے اسے لگاؤ، پیاسی ہے تین روز سے ڈھارس اسے بندھاؤ، گر وہ کہے تو نہر پہ مشکیزہ لے کے جاؤ، ممکن سبیل آب اگر ہو تو خوب ہے، ممکن سبیل آب اگر ہو تو خوب ہے، اس تشنا لب کی پیاس بجھاؤ تو خوب ہے۔
جناب عباس نے سکینہ سے مشکیزہ لیا اور نہر فرات کی طرف چل دیے. دشمن کا محاصرہ توڑ کر نہر فرات پر پہنچے. ایک چلو پانی لیا لیکن پانی میں پیاسے بچوں کی صورت نظر آئی. پانی دریا کے منہ پر مار دیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عباس، یہ تیری وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھائے. مشکیزے کو پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف تیزی سے چل دیے. فوج اشقیہ مانے بنی لیکن ثانیہ حیدر ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. عباس کی ایک آس تھی کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچا دیں، لیکن ایک بزدل نے پیچھے سے گھات لگا کر آپ کا دایاں بازو قلم کر دیا. پھر آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بدذات شقی نے چھپ کر پیچھے سے بائیں بازو کو بھی شہید کر ڈالا. لیکن شجاعت کے پیکر عباس نے اس حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری. مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ کر پاؤں سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دشمنوں نے ایک دفعہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کر دی اور پانی زمین کربلا پر بہ گیا. یوں عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک ظالم نے گرز جفا کو حضرت عباس کے سر اقدس پر مارا اور آپ اسی حالت میں زمین کربلا پر گرے. کربلا کا ہر سپاہی جو زین فرس سے زمین پر آیا اس کے ہاتھ موجود تھے، مگر جری عباس جب گھوڑے سے گرے تو ان کے دونوں بازو جدا ہو چکے تھے. مولا حسین کو آخری سلام دیا. حسین یہ کہتے ہوئے میدان میں حضرت عباس کی جانب چلے، بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی.
حسین عباس کے قریب بیٹھے. جناب عباس کہتے ہیں، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے اپنی بھتیجی سکینہ سے شرم آتی ہے. میں نے اس سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اب بغیر پانی کے کیسے جاؤں؟ جناب عباس نے آخری خواہش کا اظہار کیا، کہا، آقا میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، جی چاہتا ہے کہ جیتے جی آپ کی ایک بار اور زیارت کر لوں. حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا، امام کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا امام زار و قطار رو رہے ہیں. حسین کہتے ہیں، بھیا میری بھی ایک خواہش ہے کہ آج آخری بار مجھے بھائی کہہ کر پکار دو. حضرت عباس نے تڑپ کر کہا، آقا میری ماں ام البنین ہے، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میں کنیز کا بیٹا آپ کو کیسے بھائی کہہ دوں؟ یہ کہہ کر غلامانہ انداز میں نظریں جھکا دیں اور پھر روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. شکستہ دل بھائی حسین نے علم اٹھایا، خیمے کی جانب لے کر چلے. جیسے جیسے علم قریب ہوتا جاتا تھا سکینہ بچوں سے کہتی تھی، بچوں آؤ، چچا پانی لے کر آ رہے ہیں. اب جو علم قریب آیا کیا دیکھا، بابا کے ہاتھ میں علم ہے مگر چچا نہیں آئے. سکینہ روتی ہوئی خیمے میں دوڑی گئیں، اے پھوپھی اماں میرے چچا کو بلا دیجئے، میں اب پانی کا تقاضا نہیں کروں گی. حسین علم لے کر خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں نے آہو بکا کیا، اب ہماری چادروں کا محافظ نہیں رہا، اب ہمیں قیدی بنایا جائے گا. وا عباسا وا عباسا.
کچھ دیر سر کو پیٹ کے رویا کیے حسین، پھر اٹھے لے کے مشق و علم شاہ مشرقین. شبیر کے لبوں پہ تھے یہ دل خراش بین، رخصت جری کے ساتھ ہوا سارا گھر کا چین، عباس اب سکون سے نہ سوئیں گی بیبیاں، عباس اب سکون سے نہ سوئیں گی بیبیاں، بے پردگی کے خوف سے روئیں گی بیبیاں۔ سرور کھڑے ہوئے تھے علم لے کے اشک بار، اور بیبیوں کا چاروں طرف سے تھا ایک حصار، بہنیں پچھاڑے کھاتی تھیں، بچے تھے بے قرار، غش میں پڑی تھی بیوے عباس نامدار، تھا شور آہ ثانیے حیدر گزر گیا، تھا شور آہ ثانیے حیدر گزر گیا، زہرا ندی صدا میرا فرزند مر گیا۔
دن ڈھل گیا شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
ڈھل گیا شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
شام اور غضب ڈھا گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
ڈھل گیا شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
باقی نہیں انصار نہ غیمون سویاور، مقتول جفارن میں ہوئے سرور عالم، کرتے ہیں آرام شدت عالم سے ماتم، سم خرد و کلا آو بکا کرتے ہیں پیغم، یہ کس کی نظر کھا گئی،
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈھل گیا شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
وہ کون سے ہیں ظلم جو بے دینوں نے چھوڑے، اطفال حسینی پہ ستم ہائے توڑے، غش میں پڑے بیمار کو مارے گئے کوڑے، تاراج کیا خیموں کو دوڑا دیے گھوڑے، سادات پہ آچا گئی،
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈھل گیا شام آ گئی، عباس عباس نہ لوٹے،
گھر لوٹ لیا چھینی ردا خیمے جلائے، زر لوٹ کے سیدانیوں کو در لگائے، ہے کون جو آدا کی جفاؤں سے بچائے، زینب کسی امداد کو اب اپنی بلائے، غربت کی فضا چھا گئی، سرے شہ میں ستم گئے، زخمی کیا دروں سے تنے عابد مستر، کھینچا ستم افگاروں نے بیمار کا بستر، دیکھا گیا افلا کو زمین سے نئے منظر، کربو بلا تھر آ گئی،
عباس عباس نہ لوٹے، دن ڈھل گیا
کبرا نے خبر غم کی یہ پائی، مقتل میں کہیں کھو گئی شبیر کی جائی، اس وقت سخلا پہ یہ بلتے علی لائی، اے دشت جفا کیسی جفا اور یہ ڈھائی، ماں غم زدہ گھبرا گئی،
عباس عباس نہ لوٹے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہم شہری: عوامی حکومت نے ملکی مسائل کے حل میں کسی چیز کو بہانہ بنا کر تاخیر نہیں کی، صدر رئیسی۔ روزنامہ الاخبار: دمشق نے غزہ سے اظہار یکجہتی کیا اور عالمی اداروں پر جارحیت کے ساتھ ساز باز کا الزام عائد کیا۔ اور واشنگٹن پوسٹ: عسکریت پسند اسرائیل پر راکٹ فائر کر رہے ہیں، جبکہ غزہ پر حملے میں کم سے کم 24 افراد مارے گئے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جوان: آج 40 مارچ بین الاقوامی استقامتی محاذ کا جلوہ ہے، صدر مملکت۔ روزنامہ جوان اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے مشہد مقدس سے پیدل کربلا جانے والے 40 کے زائروں کے قافلے کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ 40 مارچ میں قلبی ایمان و عقیدہ اور عشق و محبت نظر آتا ہے، اور اختلافات و کشیدگی سے دور رہتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا خاص جلوہ ہے۔ صدر ایران کے پیغام میں کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم تاریخ میں ہمیشہ جاری رہنے والا کارنامہ ہے جو حریت پسندوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے، مجاہدوں کے عزم کو راسخ کرتا ہے، اور حسینیوں کی فتح کے ابدی نعروں سے پوری دنیا گونج اٹھتی ہے۔ روزنامہ رائے الیوم: اسرائیل کو غزہ پر حملے کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، جنرل سلامی۔ رائے الیوم اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ایران کی پاسداراں نے انقلاب اسلامی فوج کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ہفتے کے روز کہا کہ غزہ پٹی پر مسلسل بمباری کی اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ بات جنرل سلامی نے اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ سے ایران کے دارالحکومت تہران میں ہونے والی ایک ملاقات میں کہی۔ بدھ کے روز تہران پہنچنے والے زیاد النخالہ نے ایران کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے، جن میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور قائد انقلاب کے مشیر علی اکبر ولایتی شامل ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ اسرائیل غزہ پٹی پر حالیہ حملوں کی بھاری قیمت ادا کرے گا اور ایران فلسطینی تنظیموں کی حمایت جاری رکھنے کا پابند ہے۔ جنرل سلامی نے غزہ پر صہیونی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس میں اب تک دسیوں بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان: نواز شریف سے ملاقات کے بعد حمزہ شہباز کا ممنوع فنڈنگ کیس منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان۔ روزنامہ جسارت: پاکستان میں غذائی اشیاء 5 سے 30% تک مہنگی ہوئیں، عالمی بینک۔ اور ہندوستان ٹائمز: آزادی کا جشن، نوجوانوں کو زمینی حقائق سے روشناس کرنے کا موقع، ہندوستان کے وزیر اعظم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست: مولانا رابع ندوی سے ڈپٹی چیف منسٹر یو پی کی ملاقات۔ روزنامہ سیاست اس ضمن میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اکثر سرخیوں میں رہتی ہے، کبھی بورڈ کے فیصلے اور کبھی بورڈ کے جاری کردہ اعلانات سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اب ایک تازہ معاملے کے سبب یہ چرچے میں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بی جے پی کے اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر برجیش پاٹھک نے بورڈ کے صدر اور معروف عالم دین مولانا رابع حسنی ندوی سے ملاقات کی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی ندوہ آمد ہوتی رہی ہے، مگر ڈپٹی چیف منسٹر کی آمد کے سبب سیاسی حلقوں میں بحث گرم ہے۔
گزشتہ دو دنوں میں بی جے پی کے دو بڑے وزیر بورڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے اور وہاں انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور ندوۃ العلماء کے محتمم مولانا رابع حسنی ندوی سے ملاقات کی۔ روزنامہ جنگ، ہیلی کاپٹر حادثہ، زہریلا پروپیگنڈا، افواج میں شدید غم و غصہ ہے، فوجی ترجمان۔ روزنامہ جنگ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی مہم سے شہدا کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوئی اور افواج میں شدید غم و غصہ ہے۔ سانحے کے تکلیف دہ وقت میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، توہین آمیز مہم، بے حس رویہ شدید قابل مذمت ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی شہدا کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے، تاہم پروپیگنڈے کے بعد ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے اداروں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ بہتر ہوگا شہدا کے جنازوں میں شرکت نہ کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اور پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ہم سیف گارڈ پر مذاکرات میں مصروف ہیں، کمال بندی۔ فارس نیوز ایجنسی، ویانا معاہدے کا مسودہ تمام فریقوں کے ذریعے تیار کر لیا گیا ہے، روسی مندوب۔ اور سانا نیوز ایجنسی، غزہ پر اسرائیل کی جارحیت، شہدا کی تعداد 24 تک پہنچی، 203 زخمی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام منار نور، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام منار نور، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
منارۂ نور۔ سامعین، پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخرکار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے،